بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبعزمته إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولا يصلي وسلم محبة سيد فضل الله پاک ولی دی اللہ صلی علی سیدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام علیه یا حبیبی یا رسول اللہ اللهم صل وسلم وبارك على محمد. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله کی حمد و ثنا. نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب سب تقریب علیہ الصلات و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم رفیقان گرامی گرامی قدر حضرات، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تعارف نبوت اور قصص الانبیاء کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے تعارف نبوت کے مختلف گوشوں سے ہم حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے مناسب اور مراتب کا قرآن و سنت نے جو جائزہ پیش کیا ہے اس کو لے رہے ہیں. ضرورت نبوت، منصب نبوت، تعظیم نبوت پر ایک تفصیلی کلام گزشتہ درسوں میں گزر چکا اور الحمدللہ گزشتہ تین نشستیں حقیقت نبوت کے حوالے سے گزری. کل کی بھی نشست اسی حوالے سے رہی. آج انشاءاللہ العزیز، کیونکہ یہ بحث ختم تو نہیں ہوتی ہے لیکن وقت کی قلت ہمارے پاس ہے، جس کی بنا پر آج حقیقت نبوت کی ہم آخری قسط، آخری شق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. دعا کیجیے رب کریم ہمارا کہنا، سننا، بیٹھنا، روزہ، نماز، تراویح اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے بعض حضرات بعد میں ملتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ نے تقریر میں کیا کہا تھا، ذرا بتائیے. ہمارا کام ہے بتانا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس توجہ دلانے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے یہ جو اہتمام ہو رہا ہے ریکارڈنگ کا اور وہ اس کا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ حضرات اس کو اپنے لیے لے لیں تاکہ آپ حضرات اس کو پڑھیں اور سنیں اور اس پر جستجو کریں. میں نے اس پر یہ کوشش بھی کی ہے کہ جو تقریر میری ریکارڈ ہو رہی ہے اس کو تحریر بھی کیا جا رہا ہے تاکہ پھر اس کو تحریر کے انداز میں جو ہے مکمل دلائل ترتیب کے ساتھ اس پر ایک مستقل تعارف نبوت کے نام سے کتاب شائع کی جائے. تو دعا کیجئے جو حضرات اس مسئلے میں ہمارے ساتھ معاونت کر رہے ہیں اللہ رب العزت انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. یہ بچے ہیں ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ رب العزت، ان کے والدین کا ان کو فرمان بردار بنائے اور ان کی خوشیاں ان کے والدین کو نصیب فرمائے. انہیں بچوں کی ساری کوشش یہ ہے ریکارڈنگ کرنا اور تحریر میں بھی یہی ہے کہ کیسے سنتے ہیں لکھ رہے ہیں. انشاءاللہ جب ترتیب پوری جلد ہو جائے گی تو رمضان المبارک کے بعد میں اس کو ایک دفعہ تصحیح کے طور پر سارے حوالے درست اور عربی عبارات یہ وہ سب مکمل کر لیا جائے گا. پھر انشاءاللہ العزیز کوشش یہ ہوگی کہ بقرہ عید سے پہلے ہی زیر تباہ ہو کر آپ حضرات کی خدمت میں آ جائیں. تو ایک تو تحریر کا بھی سلسلہ ہے اور ایک سلسلہ جو ہے وہ ریکارڈنگ کا بھی ہے. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ حضرات اس کو خود بھی لیں اور دوسرے دوستوں کو گفٹ کریں. ظاہر سی بات ہے ہم اتنے پیسے ادھر ادھر پان کھانے میں، سگریٹ پینے میں، اتنے میں اڑا دیتے ہیں. تو جناب یہ تو ایسی چیز ہے کہ کوئی یہ نہیں کہ میری تقریر ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر سنی عالم جو دین کا مواد پیش کرے اور جناب جس میں آپ حضرات کے سامنے بے شمار رہنمائی اور سرکار کے فضائل ہوں، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم نعت لیتے ہیں تو دیکھتے نہیں کون پڑھ رہا ہے، ہمیں تو نعت سے غرض ہوتی ہے. لہٰذا آپ بیان کو کون بیان کر رہا ہے اس کو چھوڑیے، یہ دیکھیے کہ اس میں سکال علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں. ہاں صحیح روش کے ساتھ وہ شخص اگر جو بیان کر رہا ہے اگر وہ متبع سنت ہے، اعتقاد کی تصحیح ہے، اس کے بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا اس مقصد کے ساتھ خود بھی لیں، دوسروں کو بھی پہنچائیں، لیکن میں اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہا کہ اس نے مجھ سے کیوں پوچھا. ہاں 100 دفعہ پوچھیں اس کو، ہم خود کہتے ہیں کہ، لیکن اس طرح پوچھنا کہ جس طرح آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، تو اس سے ذرا دل آزاری ہو جاتی ہے کہ اتنی محنت اور مشقت کے بعد صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے سنوں آپ میری بات سنیں. وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب دین بیان کیا جائے تو یہ مقصد کہیں فوت نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ جناب ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ویب سائٹ پر بھی ساری چیزیں ہیں. ہاں آپ حوالوں کے متعلق پوچھ سکتے ہیں کہ جناب کیا مسئلہ ہے کیا ہے، تو اس انداز میں پیش کرنے کے الحمدللہ ہم آپ کے خادم ہیں، موجود ہیں. لیکن گویا کہ اس سے یہ بھی استفادہ کیجئے کہ جو بات آپ سن رہے ہیں وہ مقوی انداز میں آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ کل اگر 1000 کے مجمع بھی اگر آپ کو ایک بات کریں تو آپ کے قول کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعارف کے پیغام کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں بھائیوں میں اس کو تحفہ اور ہدیے کے طور پر، عید کے تحفے کے طور پر آپ آگے بڑھائیے، تاکہ جتنے لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سے لبریز ہوں گے انشاءاللہ ہماری بھی قبر روشن ہو جائے گی اور آپ کی بھی قبر روشن ہو جائے گی. محبت سے درود پاک پڑھیے. حقیقت نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام سے متعلق علماء ربانین کی اقوال پیش کیے گئے، جس میں یہ بات وثوق کے ساتھ بیان کی گئی کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام خدا کی ساری مخلوق سے مختلف ہوتے ہیں، جسمانی طاقت میں بھی اور روحانی طاقت میں بھی. اس پر بے شمار تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور حضرت امام راضی علیہ رحمت سے حواس ظاہری اور حواس باطنی کی بحث آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، اور جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کی بصارت پر، کہ اللہ نے ان کو بصارت کیسی عطا فرمائی ہے، اس پر ایک تفصیلی کلام گزر رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم نے کیا آپ کے سامنے کہ اللہ نے ان کو کائنات کا کس طرح مشاہدہ کرایا. اسی طرح میرے آقا کی وہ حدیث ترمذی سے ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ میں وہ جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. آپ نے صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 سے بھی یہ روایت سماعت فرمائی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میرے لیے ساری زمینیں سمیٹ دی گئی، ساری مشرقیں سمیٹ دی گئی، میں اس کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہوں. اور اس پر یہ جو اعتراض تھا کہ جناب کیا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ وقتی تھا یا دوام پر تھا، اس پر ایک تفصیلی بحث گزر چکی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے عام مومن بندے کو بھی شان عطا فرماتا ہے کہ جب اس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج رکھتا ہے تو ساری کائنات کو لپیٹ کے اس کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے، اور اس کی بصارت، اس کی سماعت اور اس کی قوت لمس کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے، اور اس کی قوت محرکہ چلنے کی طاقت کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ ساری کائنات میں وہ تصرف کر سکتا ہے پلک جھپکنے کے اندر. عاشق رائے مرٹھی دیوبندی مولوی ہیں، انہوں نے حضرت عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ علیہ غوث وقت کی کتاب الابری شریف کا ترجمہ کیا ہے، وہ مارکیٹ کے اندر آج بھی موجود ہے، دارالعلوم شاد نے اس کو شائع کیا ہے، اس میں یہ بات خود موجود ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب حکایت اولیاء کے اندر عبدالعزیز بن دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو غوث مطلق مانتے ہیں. حضرت عبدالعزیز بن دباغ حالت وجد میں جب آپ کھڑے ہوئے ذکر کے دوران آپ نے اپنے پاؤں کو آگے کیا پھر پیچھے کر لیا، آگے کیا پھر پیچھے کر لیا، آگے کیا پھر پیچھے کر لیا. کیفیت جب ختم ہوئی مرید نے پوچھا حضور یہ کیا بات تھی، فرمایا کہ میرے دل نے چاہا کہ میں دنیا کی سیر کروں لیکن جب میں نے قدم اٹھایا تو زمین ہی ختم ہو گئی. تو گویا کہ یہ حضرات اولیاء کرام اور اللہ کے کامل بندوں کی نشانیاں ہیں، تو میرے آقا کی رفتار کیسی ہوگی اور میرے آقا کی بصارت کیسی ہوگی، اس پر ہم نے آپ حضرات کے سامنے گویا کہ روایتیں پیش کی. صحیح بخاری شریف کتاب الاعظام باب الخشوع فی الصلاۃ سے آپ کے سامنے روایت پیش کی گئی کہ میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. وَإِنِّي لَأَرَاكُم مِّن وَرَاءِ الظَّهْرِ، خدا کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں. اور میرے آقا کے علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب جب جبریل نے شک کیا تو فرمایا قلب سبید، دل جو تھا وہ انتہائی پاک تھا. فیہا عینان تبصران موذنان تسمعان، اس میں دو آنکھیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دوام پر ساری تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی. صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، پورے صحاح میں روایت موجود ہے. میں نے مسلم شریف کتاب الطہارت سے آپ کے سامنے یہ روایت پیش کی گئی تھی کہ میرے آقا کا گزر ایک قبر سے ہوا تھا اور ان قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا. میرے آقا نے قبر سے باہر رہ کر قبر والے کی مدد کر دی، اور صرف اس کے حال کو نہیں دیکھا بلکہ ماضی کو بھی دیکھا کہ پیشاب اور چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور مستقبل کو بھی دیکھا کہ جب تک یہ تر رہے گا عذاب ختم ہو جائے گا. تو تینوں زمانے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رب کی دی ہوئی طاقت سے گویا کہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس کے اندر بے شمار مسائل گویا کہ حل ہوئے، اور اس سے یہ حدیث بھی مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ قبر پر تر چیزیں ڈالنا اور بالخصوص پھول وغیرہ رکھنا یہ بدعت نہیں ہے, نبی پاک کی سنت سے ثابت ہے. اب جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خشک تنا لگا دیا اس بات کی دلیل تھی کہ خدا کی تسبیح کرتا ہے, لہذا وہ جو یہ فتویٰ دے کہ جناب قبر پر پھول ڈالنا بدعت ہے, اس نے کوئی اپنا نیا دھرم گڑھ لیا ہے, گویا کہ اس کے شریعت مطہرہ سے اس قول کا کوئی تعلق نہیں. سرکار نے خود فرمایا جب تک یہ خشک گویا نہیں ہوگی, قال لعل اللہ ان یخفف عنہ ما لم یبصا, جب تک یہ خشک نہیں ہوگی تر رہے گی, خدا کی ثنا کرے گی اور اللہ رب العزت ان کے عذاب میں تخفیف کرتا رہے گا. یہ ساری حدیث مبارکہ گویا کہ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی گئی تھی. ایک حدیث مبارکہ یہاں پر اور بصارت میں پیش کروں, ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے اور اکثر میں کہتا ہوں اس بات کو لیکن ریکارڈنگ چل رہی ہے, دلائل جمع ہو رہے ہیں ایک ضمن کے اندر, تو لہٰذا اسی حوالے سے میں یہاں پر یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیے یہ ہمارا دوراجی ہے, یہ کراچی ہے, یہ فلیٹوں کا علاقہ ہے اور کتنے گھچ پچ انداز ہیں, یعنی 200-200 گز کے گویا کہ پلاٹ کے اوپر بلڈنگ بن جاتی اور کئی لوگ اس میں رہتے ہیں, ایک دیوار 4 انچ کی اینٹ کا فاصلہ ہوتا ہے, لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا, یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہم اتنے قریب رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے حال کو نہیں جانتے, لیکن ابن ماجہ کے اندر اواخر کی جن کے اندر فضائل میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہے اور اسے تانے دیتی ہے تو یہ 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے اور جنت بن چکی ہے, وہ سر اور بعد میں جو سید ہے تو سر سید کہتے ہیں کہ جنت نہیں بنی ہے, یہ خواب خیالیہ ہے. تو ہم نے کہا اللہ ہمیں پہلے سید بنائے پھر سر بنائے, اس لیے کہ جو پہلے سر بن جاتے ہیں تو یہودیت کا ملغوبہ بن جاتے ہیں, تو اسلام کی تعلیمات کو بیان کرنے سے وہ ڈرتے ہیں. شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے کہ جہنم تیار ہے, جنت تیار ہے, اور یہ تمام معاملات گویا کہ وہاں پر موجود ہیں. اب دیکھیے جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا ان سدرۃ الماوا, کہ جناب اس سدرۃ الماوا کے قریب جو ہے جنت ہے اور جنت وہاں پر موجود ہے اور اللہ رب العزت نے جنت کو تخلیق دے دی ہے, وہاں پر جو نعمتیں انعام رضوان حورے جو ہیں وہ موجود ہیں. اب 7 آسمانوں سے اوپر جو جنت موجود ہے وہاں پر جو حورے بیٹھی ہوئی ہیں جس کو رب کریم جس شوہر جس شخص کے عقد میں دے گا, سرکار فرماتے ہیں وہ وہاں سے دیکھ لیتی ہے اس کے فلیٹ کے اندر, اس کے مکان کے اندر, اس کے گھر کے اندر دیکھ لیتی ہے, نہ کوئی کیمرہ ہے نہ کچھ ہے, وہاں سے دیکھتی نہیں ہے, سن بھی لیتی ہے کہ وہ کیا لڑائی ہو رہی ہے. کل آپ نے حضرت سلیمان کا ذکر سنا تھا نا کہ وہ چونٹی کی آواز حضرت سلیمان نے آسمان پر سن لی تھی اور فتبسم ضاحکا من قولہ, اس کی آواز کو سن کر آپ مسکرا گئے کہ تم مجھے ظالم سمجھتی ہو کہ میرا لشکر تمہیں رون دے گا, کیسے رون دے گا. ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی شان ہے کہ چونٹی بھی اگر ہے تو وہ اس کی امت کا حصہ ہے, نبی اس پر بھی شفقت کرتا ہے. تو جب وہ امت کا حصہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے جن کو جن جن امت کا حصہ دیا گیا ہے, تو جب نبی کی رسالت دی گئی ہے تو رسالت رحمت ہوتی ہے, رسالت علم ہوتا ہے, تو ان کو چوٹیوں تک کا علم ہوتا ہے, ان کی آواز تک کا علم ہوتا ہے. تو نبیوں کی نور نبوت سے ان کی امت کی چوٹی کی آواز بھی مخفی نہیں ہے, تو جو کلمہ گو اشرف المخلوقات ہیں جو حقیقی امتی ہیں ان کی آوازیں کیسی مخفی رہ سکتی. باپ دیکھیے وہ 7 آسمانوں سے اوپر جو جنت ہے اس میں سے وہ حوریں دیکھ لیتی ہیں کہ جناب یہ عورت لڑ رہی ہے اس آدمی کے ساتھ اور یہ آدمی کل قیامت کے بعد جنت میں جب آئے گا تو یہ ہمارا شوہر ہوگا, ہمیں اس کے ساتھ گویا کہ اللہ رب العزت پیش کرے گا. تو وہ 70 حوریں جب دیکھتی ہیں تو وہاں سے وہ اس عورت پر لعنت کرتی ہیں, بد دعائیں کرتی ہیں اور وہ آواز سن لیتی ہیں ساری وہاں پر اور وہ کہتی ہیں کہ تف ہو تجھ پر, ان قریب اللہ اس کو تجھ سے جدا کر کے ہمارے پاس بھیجنے والا ہے, ان قریب خدا اس کو تجھ سے جدا کر کے ہمارے پاس بھیجنے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں حور تو مومن کی بیوی ہوگی, مومن کی بیوی کی یہ شان ہے کہ جناب وہ اگر 7 آسمان سے اوپر بھی ہوتی ہے تو رب کریم اس مومن کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے سامنے سارے پردے ہٹا دیتا ہے, وہ ساری باتیں سن بھی لیتی ہے اور جواب بھی دے دیتی ہے. تو جب مومن کی بیوی کی یہ شان تو مومن کی کیا شان اور امام الانبیاء کی کیا شان. جو مومن نہیں ہے وہ اس چکر میں پڑا ہوا کہ دور سے نہیں ہو سکتا, قریب فاروق اعظم کے لیے قریب کر دیا گیا. تو میں نے کہا یہاں تو فلیٹ کو اٹھا کر جنت میں تو نہیں پیش کر دیا گیا تھا, یہ جنت کو اٹھا کر آپ کے فلیٹ یا آپ کے بنگلے کے پاس تو نہیں لایا گیا تھا. یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جو حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں اور ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم حدیث کے مضمون میں تعویل کریں, اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کا جو ترجمہ ہوگا وہی عقیدہ بنے گا. تو میں نے ترجمہ ہی پیش کیا ہے کہ جناب جس میں 7 آسمانوں سے اوپر جنت سے حور معاملات کو دیکھ بھی لیتی ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو سن بھی لیتی ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ مولا اس کو میرے قریب لے آ. تو اس حدیث مبارکہ سے بھی گویا کہ آپ حضرات نے اس بات کو سماعت کر لیا. حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور ان کا مرتبہ یہ ہے، اس سے دور سے سننے کا یہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے اور دیکھنے کا بھی عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. صلح حدیبیہ جب ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے صلح نامہ جو ترتیب دیا اس کے اندر تین شقیں تھیں. اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، سرکار نے فرمایا نہیں کریں گے. کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے تو ہم چار پانچ دن سات دن کے مکہ کو خالی کر دیں گے آپ کے لیے، پھر آپ عمرہ کیجیے گا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس بات کو بھی لکھ کر دیجیے کہ اگر کوئی شخص مکے سے مدینے چلا گیا تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور اگر کوئی مدینے سے مکہ آیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. حضرت عمر کو جلال آ گیا، حضور یہ کیسی شقیں منوا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں نہیں عمر، رہنے دو. یہ خود اپنے گویا کے ہاتھوں سے اپنے پاؤں اور سر کو باندھ رہے ہیں، اور یہی شرط فتح مکہ کا ذریعہ بنے گی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منظور ہے کہ اگر کوئی مسلمان اگر مکہ چلا جاتا ہے، وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، وہ تو مرتد ہے. کیونکہ جو مسلمان ہے وہ نبی کے قول میں، سرکار نے جب کہہ دیا کہ قریش سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، اب وہ تعلق رکھے گا تو مرتد ہوگا یا منافق ہوگا. تو لہٰذا سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر کوئی چلا جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں لیں، لیکن اگر تمہاری طرف سے کوئی آ گیا ہماری طرف کافر، اگر تم مطالبہ کرو گے تو سفارتی معاملات ہم واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ شک ہو رہی تھی. اس میں سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ کافروں نے مدینے کے وجود اور وطن کو قبول کر لیا تھا. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آیا عرب کے اندر بحیثیت وطن کے مدینے کو اسٹیٹ وطن مانا جائے گا، ملک مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا. سارے عرب نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تھا، جس طرح طالبان کی حکومت کا بائیکاٹ ہوا کہ جناب اس کو قبول نہیں کیا گیا. پاکستان نے صرف قبول کیا، سعودی عرب نے قبول کیا، دیگر کسی ملک نے قبول نہیں کیا. قبول نہیں کیا اسی وجہ سے اس پر اتنی سخت بمباریاں کی گئی، اور یہ تمام معاملات کو گویا کہ ہوا بنا کر یہ کیا گیا. جب نبی پاک نے ہجرت کر کے مدینے آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب جس طرح صدام حسین یہ کہا کرتا تھا، کویت تو ہمارا علاقہ ہے اور یہ ہمارے لوگ ہیں، اس کو اس سیاسی انگل میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو مکہ والے کہتے تھے مدینے کو قبول نہیں کرتے، یہ باغی لوگ ہیں، معاذ اللہ، یہ ہم سے بھاگ کر گئے، یہ علاقہ ہمارا ہے اور ہم اس کو کیسے وطن مان لیں؟ نہ ان سے تجارتی تعلقات رکھیں گے، نہ سفارتی تعلقات رکھیں گے. لیکن جب سرکار کی صلاۃ والسلام اور اسلام کا زور بازو مضبوط ہو گیا تو کافر یہ سمجھے کہ ہم مسلمانوں کو زیر کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا کی سیاست پر سلام ہو. سرکار نے فرمایا تمہارے سارے مطالبات مجھے منظور ہے، لیکن مجھ سے ٹیبل ٹاک تو کر لو، سامنے آ کر بات تو کر لو. انہوں نے جب آ کر بات کر لی تو انہوں نے دستخط سارے شرائط پر کر دیے تو انہوں نے مان لیا کہ اس روئے زمین پر مکہ بھی ایک ملک ہے اور مدینہ بھی ایک ملک ہے. تو جب مدینہ منورہ کو ملک تسلیم کر لیا گیا تو 90% مسلمانوں پر جو بہتان تراشیاں تھی وہ ختم ہو گئی. سرکار نے فرمایا عمر تم خاموش رہو، ساری شرطیں ان کی مانو، یہ ہمارے ساتھ جو سفارتی معاملات کر رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے، ان کا سفارتی تعلق ہمارے ساتھ ہونا ہمارے وجود کو تسلیم کرنے کی دلیل ہے. جب انہوں نے ہمارے وجود کو تسلیم کر لیا تو اب عرب کے اندر، جزیرہ عرب کے اندر مدینہ منورہ مسلمانوں کے ملک کے نام سے ابھر گیا ہے. اب ہم اپنے سفارتی معاملات جس کے چاس رکھیں اور معاملات کریں. اب مکہ کے کافر مل کر سارے عرب کے قبیلے کو ہمارے خلاف بھڑکا نہیں سکتے، اگر یہ بھڑکائیں گے تو وہ خود ان کو ذلیل کریں گے کہ خود تو تم نے ان سے سفارتی رابطے رکھے، وہ معاملات کیے ہیں. تو الغرض میرا اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی بصیرت سے مکہ مکرمہ کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کو گویا کہ یہ فضیلت حاصل ہوئی. اب جب اس میں یہ ساری باتیں طے ہو گئی تو تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے نکل کر آ گئے تو دو جماعتیں، دو قبیلے مکہ کے اندر بڑے مشہور تھے. بنو خزاعہ جو قبیلہ تھا اس نے کافروں کے سامنے کہہ دیا کہ بھائی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے، تم اگر ان کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم یہاں سے گئے تو تمہیں پکڑ کے ہم لائیں گے، یہیں پر رہو. اب یہ شرط ماننے کے بعد ایک تو کافروں نے اپنے پاؤں پر کڑھا مار لیا تھا کہ جب یہ شرط مان لی، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم لڑ کر بدر میں، احد میں، خندق میں اتنے تھک گئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے لوگ مر گئے ہیں. تو لہٰذا یہ معاہدہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان، جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جس طرح ہوا کہ جناب اب 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فرمایا آپ اپنے ملک کو مضبوط کیجئے، اس کی معیشت کو مضبوط کیجئے، ہم اپنے ملک اور اس کی گویا کہ معیشت کو مضبوط کرتے ہیں. یہ سارے شرائط مرتب ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے، یہ کافر گویا کہ مکہ آ گئے. بنو خزاعہ جو مسلمانوں کے دیوانوں کا ایک گروپ تھا، انہوں نے گویا کہ مکے کی گلیوں میں سرکار کی محبت کا چرچا کرنا شروع کر دیا. اب میرے آقا کی تعارف کا چرچا جب مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ہونے لگا تو پتھر کے سامنے بھی میرے آقا کا تعارف کرو تو وہ پانی ہو جاتا ہے، وہ موم ہو جاتا ہے. اب مکہ کی گلیوں میں سلام پھیلنا شروع ہوا. کافروں نے دیکھا کہ یہ تو ہم نے کیا کر لیا، تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو اگر میں ان کو ماروں گا تو بات خراب ہو جائے گی. اس نے چند اوباش قسم کے لیڈروں کو کھڑا کیا اور کہا تم ان کو مارو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات کر رہے ہیں تو ہم نے کہا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ جناب یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنی حکومت کے، کیونکہ سیاست کے اندر جیسا 99% جھوٹ کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی سیاست کے علاوہ ساری سیاست جھوٹی ہوتی ہے. اب کافروں کی بھی وہ سیاست تھی جو آج کل ہم لوگوں کے ملک کی ہو گئی ہے کہ یہاں پھر وہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ جناب ہمارے گویا کہ ناک تلے کون چنا چبوا رہا ہے، یہ ہمارے کان کے نیچے سے ہاتھی گزر گیا، یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا. اب ایجنسی سے پوچھیں گے، رپورٹیں منگوائیں گے، ہاں تحقیق کی جائے گی، ایس ایچ او صاحب سے پوچھا جائے گا اور یہ معاملات کیے جائیں گے. جب ایس ایچ او صاحب کے پاس لفافے جا رہے تھے اس وقت حکومت کو کوئی خبر نہیں تھی، گورنر صاحب جب ہم جام اور ہم نوالا ہو رہے تھے اس وقت کوئی خبر نہیں تھی، لیکن جب سر پر پڑتا ہے تو کہتے ہیں ہاں ہاں جناب اس بارے میں کوئی تحقیق ہونی چاہیے اور یہ میٹنگیں ہونی چاہیے. تو کہا کہ جناب جو آپ صبح شام لیڈر صاحب میٹنگیں کرتے رہتے ہیں اس کا حل قوم میں کیوں نہیں آتا؟ کہا بات بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ایک میٹنگ ہونی چاہیے. تو جناب یہ حل تو گویا کس قسم کا ایک جھوٹا ملغوبہ سیاست کے اندر جس کو دخل دے دیا گیا ہے، شامل کر دیا گیا تھا. تو ابو سفیان نے لوگوں سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کو قتل کرو. اب انہوں نے جب قتل کرنا شروع کیا تو بنو خزاع کے جوان 18 جوانوں کو ایک رات مار دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جو اس کے اندر تھے وہ دوڑے وہاں سے اپنی جان بچا، تلوار چھوٹ گئی، امامہ چھوٹ گیا، قمیص چھوٹ گیا. فرماتے صرف تہبند میں نے اپنی کس گویا کہ کس کے پکڑی تھی اور وہاں سے میں بھاگا. فرمایا اتنا دور بھاگا کہ مکہ والے میرے گرفت میں اور میں ان کی گرفت میں نہیں آ سکتا تھا. جنگل کے اندر جا کر میں چھپ گیا جھاڑیوں کے اندر، اور جہاں وہ چھپے تھے ابن کثیر تفسیر ابن کثیر تاریخ ابن کثیر میں لکھتا ہے کہ اس میں اور سرکار کی صلوات و سلام کے درمیان اگر وہ تیزی سے بھی اونٹ دوڑا کے سفر کرتا تو 3 دن 3 رات میں پہنچتا، وہاں پر تھا. اب جناب میری ماں ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں نا، سبحان اللہ، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کریں، یہ امت کی بڑی شفیق خاتون تھی. جب آپ مکہ کو چھوڑتے ہیں، مسجد عائشہ کو آپ چھوڑتے ہیں، اللہ اکبر، تو آنے والی سائڈ پر آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل روڈ کے ساتھ ایک چھوٹی سی قبر ہے اور اس پر چار دیواری کھینچی گئی ہے، یہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رمضان المبارک بعض روایتوں میں ہے، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روزے کے لیے سحری فرمانے کے لیے اٹھے ہیں اور تہجد کا وقت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور وضو خانے کے قریب پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ زبان سے فرمایا، نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی. ام المؤمنین کہتی ہیں حضرت، یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی فتح الباری میں روایت کی ہے، ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا، اس نے سیرت مختصر رسول کے اندر بھی اس روایت کو لیا ہے. علامہ زرقانی نے معاہد الدنیہ اور شرح زرقانی میں بھی روایت موجود ہے، تبرانی معجم الصغیر میں بھی روایت موجود ہے، اور میں اس وقت یہ روایت اور اشعار آپ کے سامنے ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ سے پیش کر رہا ہوں. یہ 6-8 حوالے اس کو یاد رکھیں کہ جناب کو یہ نہ کہہ سکے یہ ڈرامہ کرتا ہے، دور سے پکارنا شرک ہے. ہم نے کہا دیکھیں یہاں تو بالکل واضح بات ہے، 3 دن کی مسافت تھی اور نبی پاک کے دور میں کبھی کسی صحابی نے سرکار کو دور سے پکارا ہے؟ ہم نے کہا نہیں پکارا. سرکار مدینے میں ہوتے تو مکے میں لوگ نہیں نماز پڑھتے تھے، السلام علیکم ایوہ النبی. اس پر ایک جو اعتراض ہے وہ میں عظمت نبوت کے تحت اس کا جواب دوں گا. کہتے جی وہ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا السلام علیکم ایوہ النبی، یہ حکایت ہے اس کی جو سرکار جب معراج پر گئے تھے تو اللہ نے آپ کو ایسا سلام کیا تھا. تو یہ آپ قصدن نہیں پڑھیں گے بلکہ انشان نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ اس کو گویا کہ واقعے کے طور پر پڑھیں گے. میں نے کہا جب تو نماز شروع کرتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ واقعے کے طور پر کہتا ہے یا قصد کر کے کہتا ہے نیکی کے طور پر؟ کہا نیکی کے طور پر. میں نے کہا واہ، نماز کا ایک حصہ نیکی دوسرا خبر، واہ واہ بھی ہو، کیا نماز ہے تمہاری جناب؟ کہ جب ایوہ النبی پر پہنچو تو وہ خبر ہو گئی، انشاء نہیں ہوگی. اور سورہ فاتحہ اگر تم پڑھو تو بتاؤ ان کو بولو کہ نماز میں ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولے ملے گا. ہم نے کہا ثواب تو جب ملتا ہے جب بندہ ارادے سے پڑھتا ہے. تو تمہاری پوری نماز ارادے میں، جب السلام علیکم ایوہ النبی آئے تو ادھر ارادہ نہیں ہوگا. کہتے وہ حکایت ہوگی معراج کے واقعے کی. میں نے کہا یہ روایت بھی غلط ہے اور یہ بھی سند کے ساتھ مجروح ہے، ایسا کوئی واقعہ معراج کے اندر نہیں ہوا، علماء نے اس کی نفی کی ہے. اور جو یہاں پر پڑھا گیا ہے تمام امت کے علماء نے کہا کہ یہاں پر جب السلام علیکم ایوہ النبی پر پہنچے گا تو کسی واقعے کی حکایت اور نقل نہیں کرے گا بلکہ خود کس کرے گا کہ میں دربار رسالت میں موجود ہوں اور سرکار مجھے دیکھ رہے اور میں سرکار کو سلام پیش کر رہا ہوں. اس پر دلائل انشاءاللہ آنے والے درس میں عظمت نبوت پر میں سارے اعتراض کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ جعلی نمازیں پڑھواتے ہیں اور اس میں نماز کی جو روح ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو جب نماز کی روح ختم ہو گئی تو نماز تو صرف مسجد کی چھت سے جا کر ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے، لیکن جب اس نماز کی روح مل جاتی ہے تو پھر فرشتے اس کو پرواز لگا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. تو باب دیکھ لیے، وہاں سے پکارا تو سرکار نے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی. سیدہ میمونہ کہتی ہیں کہ میں دوڑتی ہوئی گئی، میں نے کہا حضور آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں گھر کے اندر. اور وضو خانے پر کوئی بھی نہیں ہے, حضور آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ اب سرکار کہہ رہے تو بس میرے کو ایسی خیال آیا میں نے پکار دیا. نہیں, فرمایا حدیبیہ کا جب صلح نامہ طے ہوا تھا تو بنو خزاعہ کے لوگ میرے حریف بنے, میرے دوست بنے, 18 میرے غلاموں کو قتل کر دیا گیا ہے. سب واقعہ سیدہ میمونہ کو بتا رہے ہیں اور یہ پھر حدیث بن رہی ہے, یہ ابن کثیر لکھتا ہے. سرکار نے فرمایا میمونہ سنو, میرا ایک غلام ان سے بھاگا ہے, اس کا امامہ بھی رہ گیا, قمیض بھی رہ گیا, صرف وہ تہبن میں اور فلا جھاڑی میں بیٹھ کر مجھے پکار رہا ہے. اور کیا پکارا؟ یہ ابن کثیر صاحب وابی حضرات ان کو بڑا فالو کرتے ہیں, ذرا ان کے شعر سنیے آپ کہ وہ کیسی نعت پڑھ کر اپنے آقا کو پکار رہا ہے. اور اعلی حضرت اس کا سارے کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ابھی اس بچے نے اعلی حضرت کا کلام پڑھا, اس کا مقطع آپ نے دیکھا, ذرا کیا مقطع تھا اس کا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. یہ اعلی حضرت کا شعر ہے. اب صحابی کا شعر سنیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ وہ بات انہوں نے عربی میں کی ہے اور اعلی حضرت اردو میں کرتے ہیں کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, گزرا کرے پدر پر پسر کو خبر نہ ہو, گزرا کرے پسر پر پدر کو خبر نہ ہو. فرمایا کہ ان کے سوا حامی نہیں جہاں. یہاں تو یہ ہے کہ بیٹے پہ اگر گزرے, پسر پر گزرے تو پدر کو خبر نہیں ہوتی ہے, کہ بیٹے پہ گزرے تو باپ کو خبر نہیں ہوتی, باپ پر گزرے تو بیٹے کو خبر نہیں ہوتی. لیکن وہ ایسے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال ازار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. ابن کثیر یہ شعر لکھتے ہیں, ذرا توجہ سماعت فرمائیے گا. فرماتے یا ربی انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ اطلدا وزعموا ان لست ادعو احدا فهم اذلوا وقلوا عددا وجعلوا لي في كداء رصدا فانصر رسول الله نصرا اعتدا. آج اگر اس کا ترجمہ میں پڑھوں نا بغیر حوالے سے اور ان کے دارالعلوم میں لکھے بھیجوں, کوئی یہ شعر پڑھے تو کیسا بولیں گے کافر ہے. تو اگر یہی شعر اگر صحابی کی زبان پیش کروں, ہاں دیکھنا پڑے گا کتاب ہے, وہ لاہور کی جو لال کتاب ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ شاید اس میں کوئی ایسا مسئلہ لکھا ہوا ہے. ان سے ہم نے پوچھا کہ جناب یہ شعر اگر کوئی مومن کہے اس پر تم کفر کا فتویٰ لگاتے ہو, کیا تم نے صحابہ کو نہیں پڑھا, تاریخ نہیں پڑھی, سیرت نہیں پڑھی, تو تمہیں تبلیغ کرنا حرام ہے جب تم خود سرکار کی سیرت سے واقف نہیں, قرآن کے پیغام سے واقف نہیں. صرف گاڑی بنانے سے کوئی علامہ نہیں بن جاتا, سرکار کی سیرت کو جس نے نہیں پڑھا وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. صرف قرآن کو جو پڑھے گا اس کی عبادت محض خشک ہو جائے گی, لیکن جب سرکار کی سیرت کو پڑھے گا تو قرآن کی تبلیغ کرنے کا انداز اس کو آئے گا, قرآن کی آیتوں کو وہ سمجھے گا, قرآن کے فیضان کو وہ سمجھے گا. اس لیے خارجی قرآن کو پڑھتے تھے لیکن اسی کی تلوار سے خود کو کاٹ لیا, صحابہ قرآن کو پڑھتے تھے ساتھ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو رکھتے, اس لیے ان کی خوشبو سے تمام عالم مشام معطر اور محلہ ہے. فرمایا کہ وہ یا ربی, وہ شعر کیا پڑھا انہوں نے تین دن کی مسافت, یا ربی انی ناشد محمدا, اے میرے پروردگار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستی کا وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں, حلف ابینا و ابیل اطلدا, جو ہمارے باپوں اور ان کے باپ کے درمیان قدیم زمانے میں طے ہوا تھا. ابھی باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں یا اللہ اپنے آقا کو یہ وعدہ یاد دلا رہا ہوں کہ حضور آپ نے ہمارے علاقے والوں سے اور اپنے علاقے والوں سے جو وعدہ طے کیا تھا اس کا کیا ہوا. وزعموا ان لست احدو ادعو احدا, حضور انہوں نے ہم کو اتنا مارا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم بے سر و سامان ہیں. اب وہ صحابی کیا کہتا دیکھیے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بے سر و سامان ہیں. وہ صحابی کہتے وزعموا ان لست ادعو احدا, انہوں نے یہ گمان کیا کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا. حدیث کے الفاظ دیکھیں, تاریخ کے الفاظ دیکھیں, صحابی کا شعر دیکھیں. وزعموا, انہوں نے گمان کیا, کس میں؟ کافروں نے. پتا چلا کافر یہ گمان کرتا ہے کہ امتی نبی کو نہیں پکارے. غور سے سنیں ذرا, وزعموا ان کافروں نے, کس میں بولے؟ ہاں, ان کافروں نے یہ گمان کیا کہ ان لستو, کہ میں نہیں ادعو پکاروں گا, میں نہیں پکاروں گا احدن, کسی ایک کو, میں کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکاروں گا. فہم ازلو و اکلو عددا, وہ ذلیل تھے اور تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے. وہ یہ سمجھے کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا, وہ ذلیل تھے اور ہمارے نبی کی منصب اور صحابہ کی تعداد کے مقابلے میں بہت قلیل تھے. وہ کیا کہتے آگے, وجعلوا فی کداء رصدا, وہ کدا کی گھاٹی میں چھپ کر میری گھات میں لگائے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ, میں اگر یہاں سے نکلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے. اب وہ ذکر کر رہے ہیں اس گھاٹی کا, کہتے ہیں وجعلوا لی, وہ ہو گئے ہیں مجھے مارنے کے لیے, فی کداء رصدا, کدا کی پاڑی میں رسدار رسد لگائے ہوئے مورچہ بنا کر وہ بیٹھے ہوئے مجھے مارنے کے لیے, تو میں کیا کروں؟ فنصر رسول اللہ, فنصر رسول اللہ نصرن. اے تبا, وہ گھات لگا کر بیٹھے ہیں کدا کی پہاڑی میں مجھے قتل کرنے کے لیے, یا رسول اللہ ہماری ایسی مدد فرمائے جو بہت قوت والی ہو. یہ صحابی ندا کر رہا ہے کہ جناب وہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہیں پکاروں گا, اور یا رسول اللہ بھی میں جھاڑیوں سے کیسے نکلوں. وہ جارو لی, وہ ہو گئے میرے لیے فی کدا, کدا کی پہاڑی پر رسدا ایک مورچہ بنا کر, فنصر رسول اللہ نصرن اعتدا, یا رسول اللہ میری ایسی مدد کیجئے جو بہت قوی مدد ہو. اسی کو کہا نا یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسم قال, یا رسول اللہ انظر حالنا, اے اللہ کے رسول ہمارے حال کو دیکھیے, یا حبیب اللہ اسما قالنا, اے اللہ کے حبیب ہماری باتوں کو سنیے, خذ یدی سہل لنا اشکالنا, فرمایا یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما قالنا, اننی فی بحر مغرق, کہ ہم جو ہے کہ وہ غم اور پریشانی کے سمندر کے اندر غرق ہے. خذ یدی سہل لنا اشکالنا, یا رسول اللہ ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچ لیجئے تاکہ ہم ان پریشانیوں کے ساحل سے نکل کر سکون کے راستے پر روادہ ہو جائیں. یہ وظیفہ جو بزرگوں نے بتایا وہ اس صحابی کی شعر کی تشریح تھی. پتا چلا نبی پاک کو دور سے پکارنا مدد کے لیے, اور مدد بھی مخوی مدد کے لیے. یہ صحابہ کا عقیدہ رہا, جو کہیں گے دیکھ لیتے تو کس کو پکارے گا, یہ غلیظ فکر منافق اور کافروں کی رہی ہے, تو وہ گمان کرتے ہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب اس کے الفاظ سرکار نے سنے تو سرکار نے برجستہ فرمایا نصرتا, ایک روایت میں ہے یا ابن کثیر نے دوسری روایت جو میں کلتی اس میں یہ الفاظ ہے, نصرتا یا عمر ابن سالم, میں تیری آواز سن رہا ہوں, تو کوئی اور نہیں, تو میرا غلام عمر بن سالم ہے. فرمایا نصرتا یا عمر ابن سالم, جب سلیمان چونٹی کی آواز کو فضا میں سن سکتے ہیں تو مصطفیٰ اپنے غلاموں کے اشعار بھی مدینے میں سن سکتے ہیں. فرمایا نصرتا یا عمر ابن سالم, کہ اے سالم کے بیٹے عامر, میں تیری آواز کو پہچان چکا ہوں, اور نصرتا نصرتا نصرتا, تیری مدد کی جائے گی, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی. تو یہ اشعار یہ سارے حوالوں کے ساتھ گویا کہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. حضرات گرامی, اب بھی اگر کوئی شخص اپنے باپ کی الگ شریعت بنا لے اور اس کو جناب جو ہے کہ توحید کا رتبہ دے, تو ہمارا مطلب تو ان کی طرح نہیں ہے نا کہ مدرسوں میں کلاشن کو پہ رکھنا, رات کو ڈاکہ ڈال دینا, مسجد کے ائمہ کو مار دینا, لوگوں کو بھگا دینا. یہ تو خارجیوں کا ہمیشہ طریقہ رہا, جو مولانا پر بھی انہوں نے حملہ کیا, آج ان کی ذریت کر رہی ہے. ہمارا یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد جب نبی کا منصب دل میں شریعت ڈالنا نہیں ہے تو ہمارا منصب کیسا ہے؟ ہمارا منصب ہے صرف کہہ دینا, قسمت والا ہوگا تو پا لے گا, بد قسمت ہوگا تو نہیں پائے گا. لیکن ہماری تو دعا یہ ہے کہ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. محبت سے درود پاک پڑھیں. تو یہ آپ نے دونوں واقعے سماعت پر بھی سن لیے اور بصارت پر بھی سن لیے, یہ دونوں دلالت کرتی ہے کہ میرے آقا نے تین دن کی مسافت سے دیکھ بھی لیا, اور تین دن کی مسافت پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آواز کو سن بھی لیا, اور شعر خود ابن کثیر نے لکھ دیا. ارے ارے ارے, کہتے سن نہیں ہے کہ میں نے کہا گھر میں باپ کی کتاب پڑھ, تمہیں خود نہیں پتا کہ تمہارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے, اور چلے ہو مسلمانوں پر مصطفیٰ جانے رحمت پر یا نبی سلام علیہ کا یہ کہنے پر اعتراض کرنے کے لیے. یہ تو گھر کے بھیدی ہیں جو تمہاری لنکا ڈھا رہے ہیں, تو لہٰذا اپنے گھر کی خبر رکھو, چھوڑو مسلمانوں کو. جو شیشے کے گھر میں رہتا ہے وہ قلعوں کو پتھر نہیں مارتا, یہ مسلمانوں کا گھر ہے کہ جو بزرگوں نے اپنی خون دے کر اس کی ایسی آبیاری کر دی ہے کہ شیطان بھی اپنی ساری طاقت لے کر آئے تو اسلام کے اس قلعے سے ٹکرا کر وہ بھی پاش پاش ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے یہ بصارت اور یہ سماعت حضرات انبیاء اکرام کو دی جاتی ہے جو کسی کو نہیں ملی. اب آتے ہیں تیسری قوت کی طرف, وہ ہے قوت شامہ, سونگنے کی طاقت. کس کی طاقت؟ اب دیکھیں حضرات انبیاء کے سننے کی طاقت کیسی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب چلے گئے, سورہ یوسف کے اندر ہے, جب مصر کے بادشاہ آپ بنے اور آپ کو خزانے کا مالک بادشاہ بننے سے پہلے بنا دیا گیا, اور جب آپ کے بھائی وہاں پر سارے پہنچے, آپ نے بھائیوں سے ملاقات کی, اپنا تعارف کرایا, سارا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے, قرآن کے اندر موجود ہے. اب حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھائیوں نے کہا کہ والد گرامی آپ کی یاد میں رو رو کے ان کی نظریں بالکل کم ہو گئی ہیں. علماء نے لکھا ہے نبی نقص سے پاک ہوتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نابینا نہیں ہوئے تھے, حضرت یعقوب نابینا نہیں ہوئے تھے, رو رو کے بصارت کم ہو گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور کہا یہ لے جاؤ, اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا, لے جاؤ میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا, یہ قمیص جیسی میرے باپ کے منہ پر لگے گا اللہ آگ دے دے گا. یہ اس پر بھی دلالت کر رہا ہے اور عظمت رسول کے موضوع کی بھی حدیث بن رہی ہے کہ نبی محض پیغمبر نہیں ہوتا، جو چیز اس کے جسم پہ لگ جاتی ہے وہ بھی مشکل کشائی کرتی ہے، وہ بھی شفا دیتی ہے. یہ نہیں کہا کہ ایسا کرو یہ تسبیح پر میں نے اللہ کا بہت ذکر کیا اس کو لے جاؤں منہ پر مل دینا، یقیناً اس سے بھی ہو جاتی ہے. یا اللہ کا چار دفعہ نام لینا دم کر دینا اس سے بھی شفا ہوتی ہے، لیکن یہ بتانا تھا کہ جو ہمارا نام لے اس سے بھی ہوتی ہے، جو ہمارے پیاروں کو چھو جائے وہ بھی مشکل کشائی کرتی ہے، اس میں بھی شفا ہوتا. فرمایا لے جاؤ میرے اس قمیص کو ڈال دو میرے باپ کے منہ پر، اللہ انہیں آنکھیں عطا فرما دے. یہ صبح سے لے کر شام تک اپنے اس ریوند کے رومال کو رگڑتے رہے، اس کی بصارت ہی کم ہوگی آئے گی. تو یہ فرق ہے نبی اور امتی میں، یہ فرق ہے ان میں اور ان میں. فرش والے تیری شوکت کا عضو کیا جاتا ہے، میرا امام کہتا ہے فرش والے تیری شوکت کا، یہ کیا جانے حضور آپ کیا ہیں. فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. کوئی جبریل سے پوچھے نا حضور کیسے ہیں، کوئی اسرافیل سے پوچھے، کوئی میکائل سے پوچھے، کوئی حضرت آدم سے پوچھے، یہ زمین والے کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا، تیری عزت کا علو بلندی کیا جانے، حضور خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. بدر میں بھی آپ دیکھیں گے جو جبریل امین نے اس کا اظہار کیا ہے، انشاءاللہ جب ہم اس کی 17 رمضان مبارک کو بدر پر تحقیق پیش کریں گے تو اس میں عرض کروں گا. یہاں پر آپ دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض لے کر وہ صرف دربار سے نکلے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں دربار سے نکلے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں، مہینوں کی مسافت ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں. اب یہ قمیض لے کر نکلے ہیں، نکلے ہیں صرف، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا لولا ان تفنتون، فرمایا کہ میں اس لیے تم کو نہیں بتاتا کہ کبھی تم مجھے یہ نہ بولو کہ باپ بوڑھا ہو گیا تو عقل تو نہیں چلی گئی. فرمایا نہیں میری عقل نہیں گئی ہے، میں نبی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹے کا جھبا آ رہا ہے اور مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ میرا یوسف آ رہا ہے. دیکھیں یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے، قوت شام اللہ نے کیا تھا فرمائی. فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف، یہ اسی سے متصل آگے ذکر ہو رہا ہے، ایزہو بھی قمیص یہاں کا، اس سے ذکر ہو رہا ہے جب قمیص دے کر روانہ کیا تو یہاں پر کنار میں بول اٹھے، وہاں سے قمیص چل رہا ہے اور یہاں اپنے بیٹوں کو بول اٹھے کہ دیکھو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لیکن تمہارے سامنے میں اور بھی بات بتاؤں گا، لیکن کہیں تم میرے نافرمان ہو، تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ جناب باپ کا دماغ چل گیا ہے اور باپ بوڑھا ہو گیا ہے. فرما مجھے بوڑھا سمجھ کر مجنون دیوانہ نہ سمجھنا، خدا کی قسم میں سونگھ رہا ہوں، مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ میرے یوسف کی، اور وہ یوسف آ رہا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا کئی دنوں کے بعد گویا کہ جبا لے کے جب پہنچے تو بیٹوں نے دیکھا کہ واقعی میں والد گرامی نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا. تو یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوت مشام، اور میرے آقا کی کیسی ہے. اب دیکھیں میں یہی بات عرض کر رہا ہوں، یہ زمین ہے یا آسمان ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 50,000 سال کا فرق ہے، بعض روایت میں 5,000 بھی، 50,000. اور اسی طرح گویا کہ ساتوں آسمانوں کے درمیان فرق ہے. اس کے بعد یہ تو حضرت یعقوب نے چند مہینوں کی مسافت سے سن لیا تھا، میرے آقا یہاں پر لا تعداد لاکھوں سال کی مسافت پر، جو سدرۃ المنتہا جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، ٹاپ ہے، بالکل ہل، بالکل سرحد ہے دنیا کی، وہاں جبریل امین کی کرسی لگی ہوئی ہے، وہاں جبریل بیٹھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے جبریل لے کے سرکار کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں پر علامہ روح المعانی، میں نے اگر آپ نے شب معراج کی کیسٹ اگر آپ اٹھائیں اور دیکھیں سنیں تو میں نے وہاں پر اس کی زیادہ تشریح کی ہے، صرف یہاں پر حوالہ دے کر گزر جاؤں گا، ورنہ شب معراج پر جو ہم نے اس مسجد میں حال میں بیان کیا ہے اس میں نے اس پر زیادہ تشریح کی تھی، صرف یہاں پر یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ سدرۃ المنتہا دنیا کا سب سے آخری کونا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں علماء سے پوچھا گیا، علامہ سید محمود آلوسی البغدادی سے تفسیر روح المعانی میں پوچھا گیا کہ سرکار جب وہی آنی ہوتی اس سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو تھوڑا پیچھے کر دیتے اور خود خاموش ہونا شروع ہوتے. فرمایا سرکار کو کیسے پتا چل جاتا کہ جبریل آنے والے، کیسے پتا چل جاتا کہ وہی آنے والی، سامنے تو کوئی وجود نہیں ہوتا. علامہ صاحب نسیم الریاض شہاب الدین خفاجی بھی اور علامہ روح المعانی بھی لکھتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام ویشم راحۃ جبریل اذا اراد النزول، جبریل اپنی سیٹ سے چلتے نہیں، خدا کا پیغام سنتے ہیں اور ابھی دل میں ارادہ کرتے کہ میں اڑوں، تو فرمایا وہ اڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سرکار کی خوشبو آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ وہ چلتے نہیں، یہاں تو حضرت یعقوب کے لیے گویا کہ وہ ساری چیزیں لے کر روانہ ہوئے تھے، تو جناب روانہ ہونے کے بعد وہ خوشبو انہوں نے محسوس فرمائی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صاحب روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُشِمُّ رَاحَةَ جِبْرِيلَ اِذَا اَرَادَ النُّزُولَ، جبریل چلنے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو مدینے میں مصطفیٰ کی خوشبو آ جاتی ہے. یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت شامہ. اور ان کے پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی. جب سارا دیوالے نکل جاتا ہے تو لوگ جب صبح لان تان کرتے ہیں تو روتے ہیں. تو ہم نے کہا یہ فرق ہے اس گھٹیا شخص کے اندر اور امام الانبیاء کی شان میں. یہ ان کی شان ہے اللہ اکبر کہ لاکھوں سال کی بھی مسافتیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان کو ایسی قوت شامہ جو حضرت امام رازی علیہ رحمت نے فرمایا کہ قواعد جسمانیت کے اندر اللہ وہ بلندی عطا فرماتا ہے کہ قوت مدرکہ اور قوت مدرکہ کے خواص لازمہ خواص ظاہرہ کے اندر اللہ وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ یہ ماننا ضروری ہے کہ امت ان کے ساتھ مماثلت نہیں کر سکتی. تھوڑا اس کو گویا کہ آگے لے کر چلتے ہیں قوت ذائقہ کی طرف آخر میں چلتے ہیں. حوالے اس پر بہت ہیں لیکن وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے بالکل قریب ہی ہے. قوت ذائقہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت ذائقے کے اندر بھی وہ کمال اور وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے اللہ اکبر کہ خیبر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زہر والا گوشت دیا گیا تھا اس کے اندر زہر تھا سرکار نے فرمایا کہ یہ ان ھذا زرع یخبرنی انہ مسموم. سرکار نے فرمایا یہ گوشت اور یہ جو ہاتھ ہے جانور کا جو آگے کا ہاتھ کا گوشت ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے نہ کھائیں حضور اس لیے کہ میں زہر والا ہوں مجھے نہ کھائیں. صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت گویا کہ ملتی ہے اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے اس سے تھوڑا سے ہم آگے چلتے ہیں تو اس میں اور روایت موجود ہے خصائص الکبریٰ میں حضرت امام جلال الدین سیوطی میرے آقا اور مولا نے نقل فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے بکری کا گوشت لا کر رکھا جو سرکار کے سامنے آیا سرکار نے ایک لقمے کے لیے ہاتھ بڑھایا فرمایا اجید لخم شاکر اخذت بغیر اذن اہلھا. اوہو مجھے اس گوشت سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس بکری کو چرایا گیا تھا اور چرا کر ذبح کیا گیا ہے اور میں اس گوشت کو کیسے کھا لوں. تو یہ گویا کہ ذائقہ اور ذائقے قریب ہونے تک اللہ رب العزت وہ ادراک کی قوت عطا فرماتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ساری چیزیں ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں. اور آخری چیز ہے قوت لامسہ چھونے کی طاقت جو پانچویں طاقت انسان کے اندر ہے. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی آگ میں گئے آگ نے آپ کے جسم کو چھوا گلزار بن گئی. بنایا کس نے گلزار؟ وہ کہتے اللہ نے بنایا اس میں گلزار کیا بن گئی. میں نے کہا بھی میں تمہارا تندور میں پھینکتا ہوں اور میں یہی آیت پڑھتا ہوں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم یہی پڑھتا ہوں. وہ تمہیں دھکا دیتا ہوں جانے کے لیے تیار ہو بولے نہیں نہیں نہیں. تو میں نے کہا دیکھو نا اللہ نے تو ٹھنڈا کیا لیکن تیرے پر نہیں کر رہا ابراہیم پر کر رہا ہے. تو یہی وہ فرق ہے کہ ان کے اندر اللہ وہ تاثیر رکھتا ہے کہ جناب اگر مضر شے بھی ان کے قریب آ جاتی ہے تو چھونے سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھیں آپ پر حضرت ابراہیم کا جیسے ہی جسم لگا لگنے کی دیر تھی کہ جناب وہاں سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تو اللہ رب العزت حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ قوت لامسہ عطا فرماتا ہے. میں نے حال ہی میں ایک روایت پڑھی اللہ اکبر جس کو علماء نے اہل بیت کے فضائل کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت سیدہ زہرا کے پاس جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے حضرت سیدہ زہرا نے روٹی بنائی اور روٹی بنا کر جب اس کو تنور میں لگایا وقت کثرت سے گزر گیا میرے آقا نے فرمایا زہرا روٹی کا کیا ہوا؟ جا کر دیکھا کہ جناب روٹی تو روٹی اس پر جو پانی کی تری ہے وہ بھی خشک نہیں ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بنتی نہیں ہے. فرمایا روٹی تم نے لگائی تھی؟ کہا ہاں. فرمایا تیرا ہاتھ لگ گیا تو آگ کیسے جلا سکتا. اللہ اکبر یہ سیدہ کی شان ہے اللہ اکبر. اور یہاں پر علماء نے یہ فرمایا کہ بچے کی ولادت ماں کے رحم اور اس خون سے ہوتی ہے. اور سرکار نے فرمایا میری سیدہ میری جو شہزادی ہے وہ اس سے پاک ہے. علامہ شارانی طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں پاک ہے. اور یہ جب پاک ہے تو سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے تو بچہ کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے تو میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. کہ وہ گندگی اور پلیتی تھی نہیں کہ حسنین کریمین کی طرف گویا کہ نسبت کی جائے. فرمایا کہ میری بیٹی اس عورتوں کے امراض سے پاک ہے اس لیے میرے امام نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اولین مزداد حضرت حسنین کریمین ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھرانے کی برکت آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ نے ہاتھ لگایا تو آپ اس کو گویا کہ نہیں چھوتی ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ لا تمسن النار مسلما من رآنی ورآ من رآنی کہ جناب چھونا تو درکنار وہ آنکھیں جو میری نظروں کو چھو لے وہ آنکھیں جو میرے جلووں کو چھو لے مجھے چھونا تو درکنار قریب سے. فرمایا دور سے بھی اگر اپنی قوت بصارت سے بھی میرے جسم کو لامس کر لے مس کر لے فرمایا جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی. فرمایا اس کو تو نہیں جلائے گی لیکن اگر کوئی اس آنکھ کو دیکھ لے جس آنکھ نے مجھے دیکھا ہے اسے بھی نہیں جلائے گی. یہ ملا کہنے لگا مجھ سے کہ جناب نبی مشکل کشا ہوتا ہے. میں نے کہا جاؤ فضل صاحب پہلے مشکل ڈھونڈ کر لے آؤ پھر ہم سرکار کو مشکل کشا ثابت کریں. وہ بولے نہیں جی پیسہ مشکل ہے. میں نے کہا وہ آپ پیسے ملنے پہنچ گیا تمہارے لیے سب سے بڑی پریشانی پیسہ ہے اس لیے بھاگ رہے ہو. ایک کل دوست ایک میرے پاس یہاں پر آیا کہنے لگا شاہ صاحب زلزلے والوں کے لیے اتنی امداد جا رہی ہے یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا دعا کیجیے, آپ بھی کیجیے, میں بھی کر رہا ہوں, اللہ ان کو اور عطا فرمائے. تو کہا یہ تو ہو رہا ہے لیکن وہ جو مر گئے نا ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. میں نے کہا آپ کہاں تھے جب ہم فاتحہ کروا رہے تھے؟ یہ جمعے کی دن آیت کریمہ ہو رہا تھا, صبح شام ہر مسلمان چلتے پھرتے کہہ رہا اللہ بخش دے, اللہ بخش دے, اللہ بخش دے. تو کہا, بولے نہیں نہیں وہ نماز غائبانہ کیوں نہیں پڑھائی آپ نے؟ میں نے کہا وہ سیاسی نماز ہوتی ہے, وہابیوں نے اس کو گڑی ہے اور وہ سیاسی چیز ہے. کیا چیز ہے؟ قاضی صاحب جب تک جنازے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا دے وہ کیمرہ مین نہیں آتا. کہ کیمرہ مین آئے گا تو پھر اللہ اکبر, میں یہ سامنے نہیں ہوں, احمقوں کو پوچھو کس کا جنازہ پڑھا رہے ہو, سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو نماز غائبانہ شریعت مطہرہ نے اس کو جائز ہی نہیں رکھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی مبارکہ کوئی ثابت کر دے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے بڑے بڑے مارکے کے اندر کسی صحابی کا گویا کہ جنازہ پڑھایا ہو؟ تم ہم سے یہ بات کرتے ہو, ہم تم سے کرتے ہیں کہ جاؤ لے آؤ کسی حدیث مبارکہ کے اندر. اور سیدنا النجاشی کا اگر واقعہ بھی ہے تو وہ میرے آقا کی خصائص میں سے ہے. علماء نے اس پر لکھ دیا کہ سیدنا النجاشی کے لاش مبارک کو جبریل امین نے اپنے پروں میں پکڑا ہوا تھا اور سرکار ان پر تکبیریں کہہ رہے تھے. ورنہ سرکار کے بھائی حضرت جعفر شہید ہوئے ہیں, حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے صحابی شہید ہوئے جن کے لیے سرکار روتے رہے. اتنا رویا کہ سرکار کی ریش مبارک گویا کہ آنسوؤں سے بھر گئی, لیکن سرکار نے جنازے کی نماز ان کے لیے نہیں پڑھی. اس لیے کہ جنازے کے لیے شرط ہے کہ میت سامنے ہو. تو باپ دیکھیے کہتے ہیں یہ وہ کیوں؟ میں نے کہا قاضی صاحب نے ایجاد کی ہے, وہ سیاسی جنازے ہیں. وہاں پر وہ مر گیا جناب, یہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا, نظام الدین شامی زید صاحب اس کی ٹانگ پکڑ کے لے کر آئے اور بنی ڈاؤن میں کھڑا. یہ افغانستان سے شہید آیا ہے. اب جنازہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے ابے بعد میں دفن کرنا, کون دے گا آج کشمیر کے لیے؟ انہوں نے کہا 5 لاکھ 10 لاکھ. انہوں نے کہا ہاں بھائی وہ جنازہ پھر اب تم جانو جنازہ جانے. ہمارا کام جو تھا وہ تو مکمل ہو گیا, لیکن دیکھیے قوم کے ساتھ جو کرتا ہے اس کو موت بھی فریسی آتی. تو نماز جنازہ غائبانہ شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جواز کی کوئی صورت ہی نہیں چھوڑی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا زیرک محدث نے اس کی اجازت ہی مرحمت نہیں فرمائی. تو میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ جاؤ مشکلیں ساری جمع کر کے لے آؤ. تو کوئی کہنے گا مال مشکل, کوئی کہہ رہے گا روٹی مشکل. میں مسلمانوں سے اگر پوچھوں, اے مسلمانوں تعارف نبوت کے فیضان سے اپنے آپ کو منور کرنے والوں بتاؤ سب سے بڑی مشکل کیا ہے, تو یہ مسلمان ایک زبان کہیں گے خدا کا عذاب اور جہنم. فرمایا جہنم سب سے بڑی مشکل ہے. اور میرا آقا فرماتے جو مجھے چھوئے نہیں مجھے دیکھ لے تو حرام ہو جاتی ہے. یعنی قوت لمس کے اندر وہ بصارت اور وہ قرار حاصل ہے کہ جناب ہاتھ لگائے گا تو اس کی دنیا ہی آرام نرالی ہو جائے گی. میرے آقا فرماتے لا تمسن نار مسلمن من رعانی, کہ جس نے ایک لہجہ بھی حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا اور اسی پر اس کا انتقال ہوا. فرمایا کہ اس جسم کو جہنم نہیں جلائے گی, اسے تو نہیں جلائے گی, لیکن اگر اس نے کسی اس کی آنکھ میں جھانک لیا کہ جس آنکھ میں مجھے دیکھا ہے تو اس تابعی کو بھی جہنم. تو گویا کہ میرے امام اعظم کی یہ شان ہے کہ جن نے صحابہ کی گویا کہ زیارت کی ہے. تو یہ وہ قوت شامہ اور قوت نام صاحب جو اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتا ہے. آخری ایک روایت پیش کر کے ہم چلتے ہیں آگے کی طرف اور اس درس کے اختتام کے آخری جملے پیش کرتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہم نے چند باتیں گزشتہ درسوں کے اندر تفصیل کے ساتھ پیش کی کہ جناب انہوں نے سماعت وہاں پر فرمائی, سماعت فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں سالوں کی مسافت پر جو چیز موجود ہے اس کی گویا کہ سماعت کو محسوس فرمایا. 3 دن کی مسافت پر اپنے اس غلام کی سماعت کو محفوظ فرمایا. نیو کراچی کے علاقہ تھا, میں وہاں پر تقریر کرنے گیا اور اسی موضوع پر ہماری تقریر ہوئی. تو قریب میں ایک مسجد تھی جس کے جناب وہ لوگ تھے جو ایسے ایسے کر بہت زیادہ کرتے ہیں. انہوں نے پرچی بھیجی ہمیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے متعلق تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ ربی حبلی ملکن, یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما, لا ينبغي لأحد من بعدي, کہ میرے بعد وہ بادشاہی کسی کو نہ ملی ہو. تو فرمایا تم تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء سے بڑا بیان کر رہے ہو اور یہ. تو میں نے کہا جناب یہ آواز کسی پنڈت نے دی ہے؟ کہانی جناب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب کو ابھی عقیدہ ہی نہیں پتا کہ سرکار سب سے افضل, انہیں پتا ہی نہیں ہے. تو کہا جناب اللہ نے تو اللہ سے تو دعا کی سلیمان علیہ السلام نے کہ مجھے ایسی بادشاہی دے دو کسی اور کو نہیں ملے. تو میں نے کہا یہ ماتحتوں کی دعا ہے, بڑوں کی دعا نہیں ہے. صحیح بخاری شریف کتاب المسجد اور کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت گویا کہ موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں قال افریتا من الجن تفلت علی بارحا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں گزشتہ رات ایک شیطان جن سرکش جن میرے سامنے اچانک سامنے آ گیا. فرمایا جب وہ آ گیا میرے سامنے اور جو ہے او کلمت نحوہا یقطع علی الصلاۃ, اور وہ ایسی حرکتیں کرنے لگا کہ وہ میری نماز میں دخل ڈالنے کی کوشش کرنے لگا کہ میں گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کروں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فامکنی
اللہ نے مجھے اس بات پر قدرت اور مملکت اور اختیار عطا فرما دیا کہ من ہوں وہ عرب تو ان عرب الى ساریت من سوار المسجد، کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیتا، اور خصائص القبرہ کے اندر یہ کر میں اس کو باندھ دیتا تو اتنا فرمان بردار ہوتا کہ صبح مدینے کے بچے اس سے کھیلتے. فرمایا لیکن مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی، سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. سرکار نے فرمایا میرے بھائی نے دعا کی تھی کہ ربی حبلی ملکن لا ينبغي لاحد من بعدی، کیونکہ میرے بھائی سلیمان نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہی دینا کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو دراصل جنات کو ان پر تصرف دیا گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو بھگا دیا، وہ چلا گیا، ورنہ میں اگر اس کو پکڑ کر باندھ دیتا اس ستون کے ساتھ تو کل صبح مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طاقت عطا فرمائی، یہ تو میرے آقا ہے. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی جن میرے مزار کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتا. فرمایا جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں سے پرواز نہیں کر سکتا. فرمایا پرواز کرے گا اگر کوئی ولی بھی ہوگا تو ولایت بھی گئی، جن ہوا تو زندگی گئی. تو یہ سیدنا غوث اعظم کی شان ہے، اللہ اکبر. تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان گویا کہ کیا اعلیٰ ہوگی. یہاں پر جو آخری بات میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ تھی، ایک صاحب نے پوچھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جبریل آتے تھے تو کیفیت کیا ہوتی تھی، جبریل کیا بار بار مشاہدے کو چاہتے تھے؟ تو علامہ خازن نے تفسیر خازن کے اندر اس نقطے کو نقل فرمایا کہ جب جبریل امین سورہ دہا کا نزول میں تاخیر ہو گئی، سورہ دہا کے نزول میں تاخیر ہو گئی، وہ دہا واللیل اذا سجا، کافروں نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا. اللہ اکبر. جب سورہ دہا کو لے کر حضرت جبریل امین پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے کہا یا جبریل ما جئت حتا اشتقت الیک، کہ جبریل تو اتنا لیٹ کیوں آیا، میں تو تیری زیارت کے لیے بڑا مشتاق تھا، اتنی تو نے تاخیر کیوں کی، میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا، مشتاق تھا کہ ابھی تو آئے گا. جبریل کیا عرض کرتے انی کنت الیک اشد شوقن، حضور مجھے آپ کی زیارت کرنے کا آپ جو مجھے دیکھنے کی خواہش کر رہے ہیں اس سے زیادہ شوق ہے. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. حضرت جبریل امین کہتے ہیں انی کنت الیک اشد شوقا ولکن ابدا مامورا وما نتزل الا امر ربک، حضور مجھے تو آپ کو دیکھنے کا انتہائی شوق ہے، جتنا آپ مجھے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں اس سے زیادہ میں آپ کو دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں، لیکن حضور میں تو بندہ ہوں امر کا پابند ہوں، اور میں تو جب تک نازل نہیں ہوتا الا امر ربک، جب تک آپ کا رب اجازت نہ دے. یہ نہیں کہا کہ میرا رب اجازت نہ دے، فرماتے آپ کا رب، کیونکہ یہ لفظ آپ ہی سے اچھا لگتا ہے کہ آپ کا رب اجازت نہ دے، کیونکہ خدا بھی یہ کہتا فلا و ربے کا محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. یہ جملہ ہے کہ یہاں جبریل یہ نہیں کہتے کہ میرا رب جب تک اجازت نہیں دے گا، حضور میں تو بندہ ہوں کہنے کا پابند ہوں اور جیسا رب اجازت دے گا تو میں آ جاؤں گا. فرمایا حضور مجھے دیکھنے کا آپ کو شوق آپ سے زیادہ ہے، لیکن جب تک آپ کا رب اجازت نہیں دیتا تو میں آتا نہیں ہوں. اللہ اکبر. یہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خصائص عالیہ ہے جو رب کریم انہیں مرحمت فرماتا ہے، یہ مقام عطا فرماتا ہے، یہ وسعت عطا فرماتا ہے. یقیناً چاہے قوت شامہ ہو، قوت لامسہ ہو، قوت باصرہ ہو، قوت سامعہ ہو، قوت ذائقہ ہو، امت کا کوئی فرد اس کے اندر مماثلت نہیں کر سکتا. حضرت امام رازی نے تفسیر کبیر شریف کے اندر اس بات کو ضروریات نبوت کے تحت ذکر کیا کہ حضرات انبیاء کرام کا نفوس جسمانی اور نفوس باطنی کا تمام خلق سے ممتاز ہونا لا بد منہ، یہ اس کے شرائط میں سے ہے، اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانے تو گویا کہ اس نے رسالت ہی کا انکار کیا. تو دعا کیجئے چار درس انتہائی مختصر انداز میں اور گویا کہ تیزی کلامی کے ساتھ اس لیے پیش کی گئے کہ زیادہ سے زیادہ محاسن اس میں جمع ہو، لیکن اس فضیلت کے سمندر میں سے ہمیں قطرہ بھی نہیں نکال سکیں، اور اس کے گویا کہ ایک باب کو درکنار ایک حرف کے کچھ حصے کو بھی ہم ادا نہیں کر سکے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ چار نشستیں جو ہم نے یہاں پر پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف پر، دعا کیجیے اللہ رب العزت اس سے استفادہ کی کوشش تھا. ہمارے ایک بھائی آج ہمیں بدعات کے مسئلے پر کہہ رہے تھے، تو میں ان سے پھر عرض کروں گا کہ جناب وہ خاموش رہیں، یہ درسوں کو سنتے رہیں، انشاءاللہ العزیز آخری اشرہ جیسی شروع ہوگا تو وہاں پر شرک اور بدعت کا ایک مستقل ٹاپک اس کو ہم چلائیں گے، جس میں سارے اعتراضات گویا کہ پیش کر دیے جائیں گے اور اس کے تمام شافی اور وافی جوابات بھی دے دیے جائیں گے. اب آپ صرف منصب نبوت پر نظر رکھیں، انشاءاللہ اس کو سننے سے اور اس تقریر کی برکت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء کرام کے کمال کی برکت سے آپ دیکھیں گے خود آپ کا دل اتنا روشن ہو جائے گا کہ آپ چھڑی لے کر ان چڑیوں کو چراتے رہیں گے، پھر ہزاروں کو چراتے رہیں گے، اس لیے کہ علم دربار مصطفیٰ سے ملتا ہے، اور جب آپ دربار مصطفیٰ کی تعظیم کریں گے، ذکر کریں گے، تو علم تو آپ ہی کا مقدر بنے گا نا، آپ ہی اس کا سینہ علم کا مسکن بنے گا، آپ ہی کا سینہ فیضان کا گویا کہ مرکز بنے گا، اور آپ ہی کا سینہ عرفان اور عنایات مصطفیٰ کا قبلہ بنے گا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا اس پر سننے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی مولا کریم اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل معاف فرما. جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے مولا کریم، جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا ہے، مولا کریم اس قیمتی وقت کا دگنا، سات گنا، سات سو گنا اجر عطا فرما. مولا کریم تراویح کے بعد بھی اتنا وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوبوں کے ذکر کے لیے صرف کیا. مولا کریم ظاہری کوفت اور یہ ظاہری تھکن کے عوض مولا کریم دونوں جہان کا سکون، قبر کا سکون، راحت کا سکون، اور کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کا سکون نصیب فرما. مولا کریم ہمارا مقصد جوہر خطابت دکھانا نہیں، جوہر تحقیق دکھانا نہیں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جبریل بھی تیرے محبوب کا ترانہ گا رہے ہیں، ہم بھی تیرے محبوب کا ترانہ گانا چاہتے ہیں، اور اس تعارف کے پیغام کو جبریل بھی پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے لشکر کے اندر ایک اندھا ادنا سپاہی کی حیثیت سے اس پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ جو فیضان کو جبریل پر نازل کر رہا ہے اس کے چند قطرے اگر ہم پر ہو گئے تو ہماری دنیا بھی خیر ہو جائے گی، آخرت بھی خیر ہو جائے گی. دل کی گہرائیوں سے گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے سرکار کے وہ صحابی جو مکہ مکرمہ کی قریب جھاڑیوں میں سے میرے آقا کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ایسی مدد کیجیے جو مقوی مدد ہو، کافر یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کو نہیں پکاروں گا. میرے آقا کتنے خوش ہوئے اور فوراً اس کی مدد کے لیے میرے آقا نے استعانت اور مستعد ہو کر اس کے لیے گویا کہ جملے ارشاد فرمائے ہیں. تو اس بات کو، اس مقام کو تصور میں رکھیے، کل بھی آپ نے دیکھا بے زمانوں کی باتوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سماع فرمایا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ نبی علیہ الصلوۃ، حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اس قدر شوق لقاء کا اشتیاق رکھتے ہیں، ان تمام محاسن پاکیزہ معطر چیزوں کو اپنے تصور کا ذریعہ بنائی ہے. یہ ایسی قوت مشام ہے، یہ ایسی شائستہ خوشبو ہے کہ جس سے دل کے غم دور ہو جاتے ہیں، گناہ دور ہو جاتے ہیں، دماغ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ وہ تصورات کے لیے پاکیزہ شے کا ادراک کرے، دل بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ وہ تصور کے لیے اور القاء کے لیے سرزمین اللہ رب العزت کے فیضان کے لیے پاکیزہ ہو جائے. ان تمام چیزوں کو ذہن میں حاضر کرتے ہوئے سر کو جھکا لیجئے، گنبد خضرا کی طرف اپنی توجہ کو لگا لیجئے، اور وہی زبان بولیے جو امام بوسری نے سرکار کی دربار میں بولا، اور جیسی بول پڑے تو میدان مدینہ سے میرے آقا نے توجہ فرمائی اور پہنچ کر فرمایا کہ جا، آج مرض فالج سے بھی تجھے چھٹکارا، جو تیرے شعر کو گنگنائے گا اور میری بڑائی بیان کرے گا اس کی بھی مشکل کشائی ہو جائے گی. مل کر پڑھیے، فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ أَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هو مولاي آمین یا رب العالمین بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین وصلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم ارزاقہ سیدنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین و بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.